الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله جي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تقریبا دو تین ہفتے پہلے ایک موضوع پر بیان شروع کیا تھا وہ پھر جادو ٹونے کی باتیں آ جاتی ہیں نظر بد کا علاج جادو ٹونے یہ سب چیزوں میں ان چیزوں کی طرف چلا گیا تھا تو وہ ایک حدیث میں نے شروع کی تھی آج انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا اور اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ تو بھول گئے ہوں گے کہ کون سی حدیث شروع کی تھی میں نے بیان شروع کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا تو یہاں سے بات نکل گئی تھی جادو کی طرف اور یہ واقعہ ادھورا رہ گیا تھا پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا اس جادوگر کا کام کیا تھا شعبدے بازیاں کرتب دکھانا اس سے لوگ بادشاہ کے معتقد ہوتے تھے اور بادشاہ کافر تھا تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں مر جاؤں گا تو آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی تو کوئی ایسا نوجوان چاہیے مجھے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور یہ سارا علم اس کو سکھا دوں بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا تو کہ بھائی اس کو سکھاؤ وہ نوجوان جب اپنے گھر سے چلتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا راہب یہ وہ دور تھا جب عیسائی مذہب برحق تھا اسلام ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سا مذہب برحق تھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تو وہ نوجوان آیا کرتا جادوگر کے پاس راستے میں راہب کا گھر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا راہب کس کی باتیں کرتا تھا اللہ کی راہب کے پاس سے اٹھ کے جاتا پھر جادوگر کے پاس جا کے بیٹھتا واپسی میں پھر راہب کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا تو راہب کے پاس ایک سفر میں دو دفعہ اور جادوگر کے پاس بولو بھائی ایک دفعہ, تو رنگ کس کا چڑھنا تھا؟ راہب سے. کیا پتا چلا کہ بھائی اپنے بچوں کو انسان کا بچہ اگر بنانا ہے تو ٹی وی کے پاس کم بٹھاؤ, علماء کے پاس زیادہ بٹھاؤ. جتنی دیر وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے نا, اس سے زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ اس کو, اس سے وہ انسان کا بچہ بنے گا. ٹھیک. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے, جو مذہب سے دور ہوتے ہیں نا, مذہب سے دور, وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں, وہ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. انسانیت سے یقین نہ آئے تو ان لوگوں کی زندگیوں کو جا کے پڑھو, ان کی زندگیوں کو دیکھو جو مذہب سے دور ہو چکے ہیں, وہ انسانیت سے دور ہیں, انسان نہیں ہے وہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اس کو کہتے ہیں جو سوٹ ٹائی سوٹ بوٹ میں ایک بریف کیس ہاتھ میں ہو, نہا دھو کے گھر سے نکلا ہو خوشبو لگا کے, اور ایک لینڈ کروزر میں بیٹھا ہو اور صبح صبح آفس جا رہا ہو, ٹائم پہ پہنچ جائے, ہم سمجھتے ہیں انسان ہے, چاہے وہ اندر سے درندہ ہو. اگر انسان کی یہ تعریف ہے تو ایسے بہت بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے صفاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں, لیکن آپ ان کا لائف اسٹائل, ان کا لباس دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ان سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, مگر وہ کروڑوں اربوں اربوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے غریبوں کا خون چوس کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ملک کے ایک وزیر خزانہ تھے ماضی میں, نام نہیں لوں گا میں, کیونکہ جو ہمارے ہاں تھے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے پاورفل ہوتے ہیں, ہیں تو بہت ہی دور کی, یعنی ہیں جو ابھی ہیں ان کے تو کیا کہنے لے, جو تھے ہوتے ہیں ماضی کے, ظاہر ہے وزیر خزانہ تھے تو کتنے خزانے جمع کیے ہوں گے انہوں نے. تو سابق وزیر خزانہ تھے, انہوں نے ایک عالم کو بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کی مد میں بینکوں سے ہڑپ کیے ہیں, جو زکوٰۃ کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے, جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے. اب آپ بتاؤ کہ انسان اگر چوری بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, تو کسی مالدار آدمی سے چوری کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جس بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اس سے ڈکیتی کرنا, وہ ایک ڈاکو کسی کے گھر میں گیا نا, ڈاکوؤں میں بھی اللہ نے تھوڑی سی نرم پہلو رکھا ہوتا ہے ڈاکوؤں میں بھی. ایک ڈاکو کسی کے گھر میں گیا, غریب آدمی کے گھر میں چلا گیا, غلطی سے تلاش کرتا رہا کچھ نہیں ملا, تو اس کو اٹھایا اور 50 روپے دے کے چلا گیا, 50 روپے دے کے چلا گیا. تو ڈاکو کو بھی تھوڑا سا ترس آ جاتا ہے. تو غریب آدمی جو بیچارے زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں, ان لوگوں کی زکوٰۃ میں کروڑوں کروڑوں کی زکوٰۃ کھا جانا, لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے, ان کے اسٹائل کو, ان کے سوٹ بوٹ کو, اور آپ کو لگے گا ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. انسان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ دیکھنے میں کون اچھا لگ رہا ہے. ایک بیچارہ موچی, ایک گولا گنڈے والا, وہ تو آپ کو اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں, گول گپے بیچ رہا ہے سارا دن, ایک گھسا پٹا گانا پرانا لگا کے, وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں گول گپے والا, تو وہ اس نے کہیں فلم میں سن لیا تو اب وہ ٹیپ ریکارڈ پہ لگا دیتا ہے گول گپے بیچنے کے لیے. اس کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, اس کی تو کوئی شخصیت نہیں ہے, لیکن حلال کما رہا ہے. گانا لگا کے تو اچھا نہیں کر رہا, مگر بہرحال جو کما رہا ہے, جو کچھ چیز بیچ کے کما رہا ہے نا, لوگوں کی جیبیں تو نہیں کاٹ رہا. تو جو لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہ مسلمان دور کی بات, وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کافر انسان نظر آتا ہے تو میرے پاس لاؤ, میں بتاؤں گا کہ یہ انسان نہیں ہے. آپ کے پاس وہ چشمہ نہیں ہے جس چشمے سے ہم دیکھتے ہیں. اگر اس مذہب کو فالو نہ کرنے والوں میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ نے جنت کو اسلام کے ساتھ مشروط نہ کر دیا ہوتا, جنت کو اسلام کے ساتھ مشروط کر دیا اللہ نے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کہا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور لائف اسٹائل کو فالو کیا، دین کا مطلب کیا ہے؟ مذہب، اور آج کی زبان میں ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، اپنے ایک ترجیحات ہوتی ہیں، اسی کو اس کا مذہب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے شناختی کارڈ میں اسلام لکھوایا ہوا ہے مگر آپ کے طور طریقے ہندوؤں جیسے ہیں، آپ مسجد میں آنے کے بجائے مندر جاتے ہیں، تو آپ کا مذہب کیا ہے پھر؟ ہندو ہے۔ تو مذہب کا مطلب ما ذہب الیہ الرجل، جہاں بندہ جاتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرے گا یا یہ سمجھے گا کہ یہ ہے نجات یا یہ ہے صحیح راستہ، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کے پاس اس کے برحق ہونے کے کتنے ہی دلائل کیوں نہ ہو۔ ان دلائل کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کی نظر میں ان دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ رماد ان اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک ہوتا ہے راکھ کا پہاڑ، جل جاتی ہے نا چیز، اس کی راکھ نکلتی ہے، اس راکھ سے آپ نے کیٹو جتنی پہاڑی کھڑی کر لی، اور ایک ہے مٹی کی ڈھیری جو چھوٹی سی ہے، دیکھنے میں کون اچھا ہے؟ طاقتور ہے پہاڑ، لیکن اس وقت تک اچھا ہے جب تک آپ اس پہ پھونک نہ ماریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے راکھ کے پہاڑ پہ تھوڑی سی پھونک ماری اور وہ پہاڑ غائب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے، کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قوانین کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، تو اس کے اعمال اور اس کی اچھائیوں کی مثال ہے راکھ کا پہاڑ، کہ اوپر سے بہت بڑا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، بہت بڑا ہے مگر اندر سے کیا ہے؟ جان نہیں ہے اس میں۔ اور مسلمان کا تھوڑا عمل اوپر سے تھوڑا ہے، اندر سے مضبوط اور پائیدار ہے، ایک پتھر ہے مگر چٹان کی طرح اس کی بنیادیں ہیں۔ یہ کیسی بات کی اللہ نے قرآن مجید میں؟ آپ کہیں گے کیوں بھائی؟ ان کے اعمال کی مثال راکھ اور ہمارے تھوڑا عمل بھی بڑا مضبوط، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی ہے بھائی؟ غیر مسلم بھی یہی سوال پوچھتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، ہم سب کچھ کر کے بھی جہنم میں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ وہ پوچھتے ہیں نا کہ تم کچھ بھی نہیں کرو، تمہاری پھر بھی سفارشیں ہو رہی ہیں قیامت کے دن، اور پیچھے یہ سالے ثواب بھی چل رہا ہے، مسجد میں پنکھا لگا دیا تو اس کی بھی ہوا لگ رہی ہے قبر میں۔ یہی مولوی صاحب یہی بتاتے ہیں نا، پنکھا لگاؤ گے تو قبر میں ہوا آئے گی، تو تمہارے سب مزے ہو رہے ہیں، اور ہم اتنا کچھ کریں تو بھی کچھ نہیں، اور تم تھوڑا سا کرو تو بھی بہت۔ کسی نے بتایا بل گیٹس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں کہ یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے اس پہ جو اس کا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرامات، راکھ کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک روپے بھی کسی غریب کو کھلا دو گے نا، اس کو اللہ پہاڑ جیسا بنا دیں گے قیامت کے دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیاد نہیں ہے اس کی نیکی کی۔ کافر جب نیکی کرتا ہے اس کی بنیادیں بہت کھوکھلی ہوتی ہیں۔ آپ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت بنا دی لیکن نیچے آپ نے کھدائی کم کی ہے، اوپر اوپر آپ بناتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ عمارت تو بڑی خطرناک ہے، کسی بھی وقت دھڑام سے نیچے گرے گی۔ اور آپ نے چھوٹا سا گھر بنایا لیکن بنیادیں اس کی بہت مضبوط تھیں، تو وہ گھر چھوٹا سا ہے مگر ہے پائیدار، ہے مضبوط، اتنے آرام سے گرے گا نہیں۔ وہ کافر کی جو نیکی ہے اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بس وہ کس کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے ہے، مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے، بنانے والے کے لیے، جس نے بنایا، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے تھوڑا بھی کرو گے بہت دے گا، مخلوق کے لیے بہت کرو گے تو بھی تھوڑا بھی نہیں دے گی، تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہو اس غریب کو خوش کرنے کے لیے، تو غریب کیا دے گا آپ کو؟ اگر وہ دے دیتا تو غریب ہی کیوں ہوتا؟ ارے بھائی، اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دے یا پیسے دے تو وہ غریب کس بات کا ہوا؟ غریب کا تو مطلب ہی آپ اس پہ خرچ کرو بیچارہ سوائے شکریہ کے، تو شکریہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر آپ کو کہہ دے تھینک یو، شکریہ، تو یہ 50 روپے اس کے دیے تھے آپ نے؟ ہے بھائی، اگر آپ تھینک یو پہ اتنا خوش ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، صبح شام کسی سے تھینک یو کہلواتے رہیں اور اس سے پیسے لیتے رہیں۔ تو انسان پر جب آپ خرچ کریں گے، ایک تو انسان کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا انسان خود محتاج ہے، وہ آپ کی نعمت کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ جب اللہ کے لیے کسی کو کھلایا جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ وہ انسان نہیں دیتا جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، پھر بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اس نیکی، یہ نیکی تھوڑی ہے مگر اس کی بنیاد، جو اس کی بیس ہے، وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، مضبوط ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا، ہمارے نیک بندے جب لوگوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تم سے ہمیں نہ شکریہ چاہیے نہ اس کا بدلہ چاہیے، تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کی زندگیوں سے خالق کا، گاڈ کا، اللہ کا تصور نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا تصور نکل گیا ان کی زندگیوں سے، تو بس پھر آپ جانے مخلوق جانے، تو اللہ کہیں گے جن کے لیے کیا ہے ان سے بدلہ لو، مجھ سے کیوں لے رہے ہو بھائی؟ جن کے لیے کیا ہے ان سے لو نا، تو انہوں نے تو دے دیا نا، اخباروں میں نام بھی آ گئے، کیمرے میں تصویریں بھی آ گئیں، بھائی اتنا بڑا سخی ہے، ایوارڈ بھی مل گئے، تو مل گیا نا، بس اور کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دوسری بات یہ کہ کافر کی نیکی میں اس لیے بھی مضبوطی نہیں ہے کہ کافر، ہم لوگ نیکی کا تعین، کافر بڑی نیکی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کافر جو ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، جو توحید کا قائل نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ توحید خدا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو پھر ایسے اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ آپ نے ابا کو کہہ دیا کہ ابا آپ بھی میرے ابا ہیں، آج سے میں آپ کا احترام کروں گا اور وہ بھی میرے ابا ہیں، تو ابا ہیں پھر وہی ہیں، میں نہیں ہوں بھائی۔ غیرت مند شرکت برداشت نہیں کرتا، اس کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، لم یکل لہ کفواً احد، اس کا تو ہم پلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر لیا تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایک خدا جس نے بنایا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کیونکہ جو مشرک ہے نا، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، بلکہ وہ اللہ سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے، دوسرے معبودوں۔ جو یا رسول اللہ مدد والے ہیں نا، یا اللہ مدد کا نعرہ کم لگاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ کا مشکل کشا ہونے پر بیانات اتنے نہیں کرتے جتنے رسول کے مشکل کشا ہونے پر بیانات کریں گے۔ ہے بھائی، بھائی جو اصل مشکل کشا تو اللہ ہے نا، اور اس نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہے غلط ہے کہ بھائی رسول بھی مشکل کشا ہیں، تو آپ کے نظریے کے مطابق بعد میں ہے نا، تو پہلے تو اللہ ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے اللہ کو ایسا ماننا قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نہیں ہوں۔ کوئی بھی غیرت مند اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، اب وہ اس سربراہی میں دوسرے کی شرکت برداشت بولو بھائی نہیں کرے گا. بات ٹیکنیکل قسم کی آگے کہہ دوں, ہے بڑی خطرناک, کہہ دوں پھر وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہوتی کی ایسی ہے شرکت, جب آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنی ساس کی مداخلت برداشت کرو گے معذرت کے ساتھ؟ بولو بھائی. یہ ساسوں سے خصوصی خطاب کر رہا ہوں, جتنی بھی ساسیں اس وقت میرا بیان سن رہی ہیں یا سنیں گی, اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کو گھروں کو اجاڑا مت کریں. اس کو بول دیں کہ تمہارے گھر کا سربراہ یہ ہے میرا داماد, اس کی چلے گی میری نہیں چلے گی, مجھے نہیں آ کے شکایتیں لگایا کرو. بچے کہاں پڑھیں گے, اسکول میں کتنی فیسیں ہوں گی, پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, مدرسے میں جائیں گے اسکول میں جائیں گے, اسکول کون سا ہوگا, اس میں سسرال کی مداخلت سے نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور مشورے کو مشورہ سمجھ کے دیا کریں. ایک دفعہ دے دیا بس بہت ہے, فرض ادا ہو گیا. داماد کو بلایا, ایک دفعہ سمجھا دیا, یار اگر فلاں اسکول میں پڑھا دو گے تو خوشی زیادہ ہوگی, بس کافی ہے آپ کا فرض ادا. بولو بھائی. ہوگی, لیکن مشورہ اگر مسلط کر دیا جائے نا تو وہ آرڈر بن جاتا ہے. ایک دفعہ سمجھا دیا, خوشی ہوگی, اس کو سمجھایا جی شکریہ آپ نے اتنا اچھا مشورہ دیا, میں غور کر کے بتا دوں گا. پھر اگلے دفعہ دوبارہ اتوار کو وزٹ ہوا, بیٹا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فلاں اسکول کے بجائے فلاں اسکول میں ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. ہاں میں نے کہا تھا نا میں غور کروں گا اس پہ. بیٹا آپ نے غور تو کیا نہیں ابھی تک. پھر اگلے ہفتے دوبارہ اتوار کو آپ کا جانا ہوا سسرال, پھر آپ کو ہم نے کہا تھا نا وہ فلاں اسکول اچھا نہیں ہے ادھر, تو اب کیا ہے یہ, اب یہاں سے تعلقات کیا ہوں گے خراب. بچے کے لیے فلاں اسکول میں پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے, ماں باپ میں محبت اور اتحاد ہونا زیادہ, تعلیم نہ آئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ کی لڑائیوں سے بچہ بگڑ جائے تو وہ ڈاکٹر بن کے بھی کسی کام کا نہیں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دیں بھائی, کیا خیال ہے؟ تو جو سربراہ ہے نا جہاں کا, اس کے کاموں میں ٹانگ, میں سب کو کہتا ہوں, میں صرف اپنی بات نہیں, اگر کوئی مسجد کا امام انتظامیہ کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے وہ امام بھی فتنہ ہے, وہ بھی فتنہ ہے امام, اور ٹانگ اڑاتے ہیں بہت سے امام لوگ. مسجد جب بنی ہے تو انتظامی معاملات کے لیے امام کو رکھا گیا ہے یا کمیٹی کو رکھا گیا ہے؟ جو کمیٹی کا کام ہے اس میں امام کو چاہیے کہ امام ٹانگ نہ اڑائے, اور جو امام کا کام ہے اس میں چاہیے کمیٹی کو کہ وہ ٹانگ نہ اڑائے. اب مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے, امام صاحب کمیٹی کی نہیں چلنے دیتے. اب کمیٹی والوں کی خواہش ہے کہ فلاں جگہ کچھ بنایا جائے, امام صاحب کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں بنایا جائے وہاں بنایا جائے. یہ ہو رہا ہے مسجدوں میں, امام صاحب کہتے ہیں چندہ میرے ہاتھ میں آئے, انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جب ہیں تو چندہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ انتظامیہ کے ہاتھ میں, ان کے پاس رسیدیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ کتنا بجٹ ہے, کس کی کتنی تنخواہ ہے, اس حساب سے وہ چلیں گے. لیکن امام کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں کیا کر لوں, سارے انتظامی معاملات پہ میں قبضہ کر لوں. بالکل وہی جیسے جناب سابق صدر نے ہیلی کاپٹر سے پورے ملک کا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا نا, سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تو اور کمیٹیوں کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا بیان کریں یہ ممبر پہ بیٹھ گئے. بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا تو پھر آپ امام بن جاتے, کیا خیال ہے؟ تو امام کمیٹی کے کاموں میں ٹانگ اڑائے وہ بھی غلط ہے, اور کمیٹی امام کے کاموں میں ٹانگ اڑائے وہ بھی غلط. اور دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. آپ جب کسی امام سے کہیں نا کہ انتظامیہ کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ تو وہ دلیل وہ بھی دے دیں گے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور بھائی غلط کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی ذمہ دار ہو ہر چیز غلط کو صحیح کرنے کے, آپ نہیں ذمہ دار ہو کہ آپ کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے. آپ صرف اس غلط کو صحیح کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے آپ کو مختار بنایا ہے, جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. آپ اپنے ماتحتوں پہ زور لگا سکتے ہو جس چیز, اور بھی تو دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ ایسے لوگوں کی کالز آتی رہتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے, میرے فلاں بھائی ہے اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کے گھر میں ہو رہا ہے نا, آپ کے نہیں ہو رہا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. کہ نہیں غلط ہو رہا ہے, اسلام میں حکم ہے کہ نہی عن المنکر, روکو برائی کو ہاتھ سے روکو. میں نے کہا یہ ہاتھ سے روکنے کے بارے میں آگے آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے. یہ استطاعت نہ ہونے کا مطلب کہ آپ اہل نہیں ہیں. پولیس ہے جو ڈنڈا چلا سکتی ہے, پولیس کو حکومت نے بھی اجازت دی, اللہ نے بھی اجازت دی ہے. آپ پولیس کا کام اپنے ہاتھ میں لیں گے تو نہ پولیس آپ کو چھوڑے گی اور نہ محلے والے چھوڑیں گے آپ. کیا خیال ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے دین داروں میں. دنیا دار آدمی کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے میری بلا سے مجھے کیا ہے. بلکہ غلط ہونے پہ اور خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ کتنا اچھا غلط ہو رہا ہے تو خوش ہوتا ہے نا. لوگ جتنا دین سے دور جائیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ, اس کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے یار چلو سب غلط کر رہے ہیں تو پھر میں بھی خوشی سے خوشی غلط کروں گا, کوئی ملامت نہیں کرے گا. مسائل سارے آتے ہیں دینداروں کے. یہ گڑبڑ کیا کرتے ہیں کہ جذبہ اچھا ہوتا ہے نہی علی المنکر کا, برائی کو روکنے کا, مگر یہ اپنے اختیارات نہیں دیکھتے. بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں. ایک بات یاد رکھو, ایک الزام علماء پہ بعض لوگ یہ بھی لگاتے ہیں, میں فیس بک دیکھتا نہیں, کبھی کبھار فارغ ہوا تو ایک نظر دیکھ لیتا ہوں, فارغ تو ہوتے ہی نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چلو. تو ایک دن فیس بک پہ میں نے ایک کمنٹس دیکھے علماء کے خلاف, بعض علماء, سب علماء کے خلاف نہیں. حدیثیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ علماء جو حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, وہ بدترین علماء ہیں, اس طرح کی کچھ روایتیں. تو میں نے سوچا اس کو میں جواب دوں, لیکن پھر میں نے دیا نہیں کیونکہ آپ جواب دیں گے پھر آگے سے جواب آئے گا, پھر جواب دیں گے پھر جواب آئے گا. فیس بک پہ تو لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے, الٹے الٹے جوابات آتے ہیں. میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. حکمرانوں کی چاپلوسی ایک الگ چیز ہے, حکمران کا ادب اور احترام الگ چیز ہے. شریعت میں حاکم جو ہے نا, حاکم جس کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, چاہے وہ ظالم ہو فاسق ہو, اس کے احترام کا حکم ہے شریعت میں, اس کی توہین کی, اس کی بے عزتی کی اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. علماء پر واجب ہے کہ وہ حاکم کا احترام کریں. ہاں احترام ایک الگ چیز ہے, مکھن لگانا اس کی غلط پالیسیوں پہ, اس کی تعریفیں کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حدیث میں تو آتا ہے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے, یہ تو بہترین جہاد ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. پہلی بات بادشاہ کے سامنے کہنا, ہمارے ہاں سامنے جتنے یہ فیس بک پہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں نا, اس کے سامنے بھی کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہو نا, پھر دیکھو یہ لکھ کے بتائے, پھر تو یسر جی سر میں لگا رہے گا یہ. اور حق بات کہنا ہے, اس کی توہین کرنا نہیں ہے, حق بات تو کہنی چاہیے ادب احترام کے دائرے میں رہ کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابلے میں بھیجا تو کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا, اس فرعون سے نرم لہجے میں بات کرو شاید یہ نصیحت حاصل کر لے. ہزاروں لاکھوں بچوں کا قاتل, اس کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا جا رہا ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نرم لہجے میں بات کرو شاید سدھر جائے. جب سدھرنے کی امیدیں ختم ہو گئی اور ظلم بڑھتا رہا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بددعا کی ہے. ظالم کے خلاف بددعا کرنا بھی جائز ہے, لیکن اگر آپ ظالم حاکم کے سامنے اس کی توہین کرو گے اس سے تمیز سے بات نہیں کرو گے تو اس میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی معذرت کے ساتھ. اور میں نے ان علماء کو جو بہت زیادہ ممبر پہ بولتے تھے ناظم کے خلاف اور فلانے کے خلاف اور اس طرح, جب بعد میں وہ بلی آئی تو وہی بالکل ریورس ہو کے بہت اچھے ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے کسی تنظیم کے بارے میں بتایا، وہ بڑی ظالم تنظیم تھی، کہ یہ اس کے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ ان سے اتنی تمیز سے سلام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا کہ کس تنظیم کے ہیں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ بندہ اسمبلی میں پہنچ چکا ہے، جو پہنچ چکا ہے تو حکومت میں اس کا حصہ ہے، تمیز سے بات کرنا فرض ہے۔ مکھن لگانے کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چاپلوسی شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط ہے، لیکن کہیں نظر آئے تمیز سے سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے، ٹھیک ہے آپ کی خیر خیریت، آئیں چائے شائے ہو جائے، نہیں چلو ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی بات؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہوتا ہے، یا تو توہین شروع کر دیتے ہیں، اس کی تذلیل، جس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ جب حاکم کے خلاف آپ اس کی توہین شروع کر دو گے تو پاور تو اللہ نے حاکم کو دی ہے، آئندہ جب آپ کو کوئی کام حکومت سے پڑا تو وہ کرے گا آپ کا کام؟ اگر آپ یہ کہتے ہو مجھے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا تو یہ بھی غلط ہے، کام تو ذاتی کام نہیں پڑا، دینی کام پڑتے ہیں، مدارس والوں کو بھی حکمرانوں سے کام پڑتے ہیں۔ کتنی مساجد کے امام ہیں کہ مسجد ٹوٹنے کا آرڈر آ گیا، ان کے حکمران طبقے سے تعلقات تھے، اس تعلقات کو استعمال کر کے انہوں نے مسجد کو گرنے سے بچا لیا، تو یہ فائدہ کس کا ہوا؟ مذہب کا فائدہ ہوا نا، دین کا فائدہ ہوا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ توہین پہ اتر آتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں چاپلوسی۔ تو شریعت میں اعتدال کا حکم ہے کہ حاکم کی چاپلوسی مت کرو، اس کی غلط باتوں میں اس کی تائید مت کرو، وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ کبھی نہ کہو کہ جو بھی کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کی توہین کی، اس کی اطاعت نہ کرنے کی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس انگریز کی عدالت سے آرڈر آیا، وارنٹ آئے کہ آپ عدالت پہنچیں۔ انگریز کی حکومت تھی کافر، غاصبانہ قبضہ تھا، اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں تھی ہندوستان پہ حکومت کرنے کی، اور مسلمان اس کے خلاف لڑ کے کئی لڑائیوں میں شکست بھی کھا چکے تھے، اور انگریز نے لاکھوں کروڑوں اربوں کی مالیت مسلمانوں کی ہڑپ کی ہوئی تھی، لیکن تھا بہرحال کون حاکم، کون تھا، چاہے برا تھا اچھا تھا، لیکن حکومت کس کی تھی؟ برطانیہ کی تھی بھائی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، لوگ بعض حکومت کو حکومت نہیں مانتے، کہہ رہے ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حکومت کو آپ کے نہ ماننے یا ماننے سے نہیں ہوتا، حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ڈنڈا ہو، یہ چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ عادل ہو، جس کے پاس ڈنڈا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے حکومت اس کے پاس، کہ اگر آپ شرافت سے نہیں مانو تو وہ شر اور آفت کے ذریعے اپنی بات کو منوا سکے، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ میں ظالم حاکم بہت گزرے ہیں، حجاج ابن یوسف ظالم تھا، یزید جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ظالم تھا، مگر تھا، جو بھی تھا وہی تھا، اس لیے صحابہ کرام نے اس کے اس بدترین ظلم کے باوجود اس کی اطاعت کی ہے، اور جن صحابہ نے اس کے خلاف خروج کیا اس کا امت مسلمہ کو نقصان ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس انگریز کی عدالت سے نوٹس آیا، عدالت پہنچے، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ، بوریا بستر گول کیا جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کافر کی عدالت ہے اور کافر آپ کو بلا رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں بڑے آرام سے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی تمیز سے چلے جاؤ ورنہ اٹھا کے لے جائے گا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، تمیز سے چلے جاؤ ورنہ اٹھا کے لے جائے گا، وہ عزت، وہ اچھی عزت ہے بھائی، جو رئیس عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ عقل مند تھے نا، شعور سے کام لیتے تھے، ہمارے یہاں دیندار لوگ ہیں جذباتی، تو علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھا کرو، مطلب یہ ہے، میں نہیں بنا کے رکھتا، مجھے پتا بھی نہیں ایس ایچ او ہے کون علاقے کا، مجھے تو بہت عرصے بعد پتا چلا تھانہ ادھر ہے، صحیح ہے نا، میں ادھر والے تھانے کو سمجھتا تھا کہ یہاں کا ہے، پورے علاقے میں کسی بھی پولیس والے کو نہیں جانتا میں، کسی بھی ایس ایچ او ڈی ایس پی کو نہیں جانتا میں، لیکن میں توہین بھی نہیں کرتا، आई बात समझ में? ना चापलूसी करता हूं जाके चाय पिला पिला के दोस्तियां लगाऊं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आलिम किसी थानेदार से ताल्लुक कायम रखता है तो मैं उससे बदगुमान नहीं होता। मैं सोचता हूं शायद इसलिए दीन के लिए ताल्लुक रखा होगा, भाई जब काम अटकेगा तो इनसे करवा देंगे, क्या ख्याल है? मेरे अपने ताल्लुकात नहीं है। हाँ कोई ऐसा ओहदेदार आदमी जो खुद ही आगे बढ़ बढ़ के मुझसे दोस्ती लगा ले, बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के, उससे वो तो कोई भी लगाएगा तो दोस्ती हो जाएगी ना, कोई भी लगाएगा तो दोस्ती हो जाएगी। तो मेरा अपना मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं आपको ऐसे वाकयात सुना सकता हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बैठी हुई थी, कोई असम्बली का मेम्बर बैठा हुआ है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन है क्या है, वो कह रहे मैं फलां जगह का हूँ, होंगे सुनाई नहीं दिया, बाद में पता चलता है अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे हैं? तो लेकिन जो जिसके ताल्लुकात हों मैं उससे बदगुमान नहीं होता। हाँ किसी आलिम ने अपने जाती मफाद के लिए ताल्लुक कायम किया, जाती मफाद के लिए, ये उलमा की शान के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह ने आलिम को सबसे ऊंचा बनाया है, उसे चाहिए कि वो अपने मकाम और मर्तबे से नीचे ना गिरे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला की तबीयत में बहुत ज्यादा इस्तिग़ना था। एक दिन एक मौली साहब ने ज़ियाउलक से मुलाकात की, हो गई मुलाकात ठीक है, ज़ियाउलक को तो जानते हैं ना, जो साबिक जनरल आर्मी के और शहीद हो गए। तो वो आलिम हमारे हजरत को, हमारे हजरत ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, हजरत ने उनको लिफ्ट दी बिठाया, तो वो बैठते ही कहने लगे कल मैंने ज़ियाउलक से मुलाकात की है शो मारने के लिए। हजरत फरमाते हैं मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा दिल चाहा कि दरवाजा खोल के इसको यहीं धक्का देके नीचे गिरा दूं। भाई तुम आलिम हो, तुमने अगर जनरल साहब से मुलाकात कर ली तो इसमें शो मारने की कौन सी बात। उसको हमारे हजरत की राय ये थी कि जनरल साहब को चाहिए कि वो कहें कल मैंने एक मौलवी साहब से मुसाफा किया है, स्टाइल था भाई, समझ रहे हैं? हमारे हजरत के पास जब किसी का फोन आता था ना, किसी बड़े ऑफिसर का, तो हजरत उसको भी लाइन में लगा देते थे, मुलाकात नहीं करते थे। एक दफा ज़ियाउलक ने बुलाया इस्लामाबाद हमारे हजरत को मुलाकात के लिए, हजरत तशरीफ ले गए इस्लामाबाद। फिर वहां हजरत ने फरमाया कि मैंने ज़ियाउलक से एक दो बातें कहनी है, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि मैं इनसे ये बात कहूंगा तो ये मान जाएंगे? लोगों ने कहा उम्मीद नहीं है। हजरत ने फरमाया वापस जा रहा हूं, मुझे मुलाकात नहीं करनी। ये इस्तिग़ना था, ना तौहीन, ये नहीं कि फिर हजरत ने उसके खिलाफ पंपलेट शाया किया, मेंबर पे बैठ के उसके खिलाफ बयान शुरू किया, ऐसा भी नहीं है। ना तौहीन करने का हुक्म है और ना चापलूसी करने की इजाजत, एतदाल से चलने का हमें हुक्म दिया, लेकिन तौहीन करने की इजाजत नहीं है। बाज लोग शो मारते हैं कि मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गैर मुस्लिमों के वफूद आया करते थे, वफद, तो उनमें जो सरदार होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इकराम भी किया करते थे और उनको हदाया भी दिया करते थे, हालांकि वो इस्लाम दुश्मन थे, लेकिन जब वो वफद की शक्ल में आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों का इकराम करते, वो गैर मुस्लिम थे, इस्लाम दुश्मन थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उस हैसियत को देख के कि उनका सरदार है, कौम का सरदार है, कौम का रईस है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हदाया भी दिया करते थे। आज अगर कोई मौलवी साहब किसी को, हाकिम को कोई गिफ्ट दे दे ना, और वो कैमरे की आंख उसको नोट कर ले, तो बस कयामत तक उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि ये बिके हुए लोग हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जामियतुर रशीद में सालाना कॉन्वोकेशन हुई, तो उसमें मुल्क के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, वकला को, जजेस को, आर्मी के ऑफिसर्स को, नेवी के ऑफिसर्स को, तो उसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये लोग बिक गए हैं। इफ्तिखार चौधरी को बुलाया इन्होंने, इतने घटिया आदमी को, यानी उन लोगों के कमेंट्स हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आपने सुना होगा ना, जिनके मुशर्रफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो जामियतुर रशीद ने उनको भी बुलाया। इस पे बाज लोगों की ये हो रहा है कि ये इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है और ऐसे जालिम लोगों को, जालिम का तो गला दबाने का हुक्म है, गला दबाने के लिए बुलाया होता तो बहुत अच्छी बात थी, उनको तो बिठा के स्टेज पे खड़ा करके तकरीर करवा दी। तो याद रखो जो आदमी जिस लेवल का होता है उसको दीन की दावत उसी लेवल पे आके देनी पड़ती है, نہیں آ رہی میرا خیال بات. جو آدمی جس لیول کا ہوتا ہے نا اس کو پہلے اتنی عزت دینی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ کی بات شوق سے سنے گا. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اسلاف کے عمل سے بھی ثابت ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس کو اتنا مہنگا ہوٹل دیا رہائش کے لیے ان لوگوں نے, میں نے کہا آپ لے جاتے اپنے گھر میں, کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چیف جسٹس رہا ہے, اس کو تو مہنگا ہوٹل ہی ملے گا بھائی. بدگمانیاں کسی کے عمل کے دو پہلو نکلتے ہیں نا, اچھا اور برا. تو ہماری قوم کی کوشش ہے برے پہلو پر ہی لے کر جاؤ اس کو, اچھا مطلب کبھی نہ تلاش کرو. باس کہنے لگے سب چندے کے لیے ہو رہا ہے. اگر چندے کے لیے ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ مدرسہ چندے کے بغیر چلے گا ہے بھائی؟ تو چندے کے لیے بھی تمیز سے چندہ ہو رہا ہے. وہ اس چندے کا طریقہ کہ آپ کشکول لے کے بسوں میں پہلے نماز کے فضائل بیان کرو, اس کے بعد کہو مسجد زیر تعمیر ہے, اس میں عزت زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا, ایک نمازی بھائی چڑھے, انہوں نے آدھا گھنٹہ نماز کے فضائل پر بیان کیا. میں بڑا خوش کہ دیکھو سفر میں نماز کی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو انہوں نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا کہ نماز کے بدلے تو بیان کیا. تو آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں مسجد زیر تعمیر ہے, تمام نمازی بھائیوں سے گزارش ہے کہ. تو وہ جو نماز پر بیان تھا وہ نماز پر نہیں تھا اصل میں, وہ کس پر بیان تھا؟ وہ چندے پر بیان تھا جی. وہ ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے پیچھے, صرف رسیدیں ہی ہوتی ہیں, رسیدیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو حکمران طبقے کو دین پر لانے کے لیے, دین کے قریب کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے, یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو, یہ طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کرو؟ میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک دن ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ یار 500 آدمی مل جائیں گے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے. ٹھیک, 500 آدمی چاہیے, کیا کرنا ہے؟ اسلام آباد پہ قبضہ. میں نے کہا ایک پلاٹ پہ تمہارے قبضہ ہو جائے نا ادھر احسان آباد میں, اس پہ 500 آدمی قبضہ نہیں چھوڑا سکتے, تو اسلام آباد پہ قبضہ کرے گا؟ باتیں کر لو ان سے. تو یا تو 500 آدمی لے جاؤ, اور اس 500 کو جب آپ لے کے جاؤ گے تو اس میں 499 ایجنسی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو ورغلایا ہوگا, اور جب آپ یہ تحریک شروع کرو گے تو سب سے پہلے اندر کون ہوگا؟ آپ ہوگا. میں گلگت گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب جیل سے رہا ہو کے آئے تھے, تازے تازے آئے ہوئے تھے, تو کافی جذبہ وطن کی محبت بہت تھی ان کے دل میں, کیونکہ پٹ کے آ رہے تھے نا. تو میں نے کہا آپ اندر کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک داڑھی والے مولوی صاحب آئے, پگڑی داڑھی, اتنا چہرے پہ نور ان کے, انہوں نے فدائی حملوں کی فضیلت پر بیان کیا یہاں پہ, خود کش دھماکوں کے فضائل پر, گاؤں میں کہیں گلگت کے کسی دور دراز علاقوں میں, گاؤں پہ بیان, گاؤں میں انہوں نے بیان کیا فدائی حملوں, بمبار حملوں کی فضیلت پر. لے بھائی میں حیران, میں نے کہا ایسا بیان ابھی تک سنا نہیں ہے, بمبار حملے تو سنے ہیں مگر اس کی فضیلت پر باقاعدہ بیان ہوا. کہہ رہے ہماری مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور بیان کیا جو خود کش حملہ کرے گا, اور وہ امام بارگاہوں میں جا کے پھٹے گا, اور قادیانیوں کی عبادت گاہوں میں, اور وہ جو مسجدوں میں جو ایک طریقہ ہوتا ہے کس کس طرح سے دیکھو سازشیں ہوتی ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے بہت سے لوگوں نے نام لکھوایا, جب جنت مل رہی ہے پھٹے جنت, یعنی بس ادھر پھٹنے کی دیر ہے. میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی ایک نوجوان کو کسی نے ترغیب دی کہ ادھر پھٹتے ہی سیدھا جنت میں اور حوریں ملیں گی. اب وہ بیچارہ پھٹا مگر مرا نہیں, وہ چھرے ورے دائیں بائیں ہو گئے, بے ہوش ہو گیا. صحیح, پولیس والے اٹھا کے لے گئے اس کو ہاسپٹل میں. اس کو جب ہوش آیا تو وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں اب آخرت میں زندہ ہو رہا ہوں دوبارہ نا, قبر میں جا کے میری آنکھ کھل رہی. تو دو چار کالی کلوٹی نرسیں کھڑی ہوئی تھیں اس کے سامنے ٹیڑی میڑی سی. جیسے ہی آنکھ کھلی ایک نرس کا ہاتھ پکڑتا ہے, کہتا ہے باقی حوریں کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا, باقی کہاں ہیں؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ پولیس والوں نے کبھی بتاتے ہیں باقی کہاں ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں آئے اور بیان کیا. یہ میں نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تمہارے جذبات کا غلط استعمال کریں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کون. داڑھی ٹوپی پگڑی دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار زبردست فدائی حملے کے لیے نام لکھوا رہا ہے. تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے نام لکھوایا, اخلاص ہے بہرحال, کہہ رہے وہ پھٹے اور جنت سیدھا, تو میں نے نام لکھوایا لہذا اندر بھی سب سے پہلے میں ہی ہوا. وہ بندہ ایجنسی کا تھا جو اس گاؤں میں آ کے, پتہ نہیں را کا ایجنٹ تھا یا کوئی آئی ایس آئی کا تھا یا کوئی سی آئی ڈی کا تھا, واللہ عالم. بہرحال وہ فدائی حملوں کا بیان کرنے نہیں آیا تھا, وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ جن جن کو فدائی حملوں کا شوق ہے نا پہلے سے ہی ان کو مروا دو تاکہ ملک سے تخریب کاری مکمل ختم ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ جس نے تقریر کی اور نام لکھا وہ خود مخبر ہے. تو چونکہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے نام میں نے لکھا تو سب سے پہلے اندر میں گیا. میں نے کہا پھر چھوٹے کیسے؟ تو اس نے بتایا ہم لوگ 30 بہن بھائی ہیں اور ہمارے ابا دادا کی بھی پتہ نہیں کتنی شادیاں تھیں, تو وہ 38 چچا ہیں اور کچھ اس طرح کے ہول سیل کے حساب سے چچا اور پھوپھی رکھے ہوئے تھے انہوں نے, خالہ والا. تو اتنا بڑا خاندان ہے کہ وہ ہر ایک نے چھڑوانے کی کوشش کی تو چھوٹ گیا, ورنہ چھوٹنے والا. میں نے کہا دیکھو کام آ گیا نا یہاں بھی, شادیاں وادیاں کام آ گئی یہاں بھی, کیا خیال ہے؟ کام آ گئی, خاندان کام آ گیا, ورنہ وہ گئے تھے. کون چھوڑتا ہے کوئی فدائی حملہ کرنے والا؟ گورنمنٹ چھوڑے گی؟ اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, کسی بھی وقت کہیں بھی جا کے پھٹ جائیے. تو یا تو پھٹو, حکومت اپنے ہاتھ میں لو, اور جب نہیں ہو سکتا ایسے تو میرے بھائی پھر حکمرانوں کو پر تمیز سے محنت کرو تاکہ ان میں جس کی قسمت میں ہدایت ہے وہ سیدھے راستے. یہ جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے. کسی کو اس سے اتفاق ہے تو ٹھیک ہے, اختلاف ہے تو بھی پھر جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے تم اس طرح سے کام کر لو. اب کسی کی نیت پہ شبہ کرنا کہ وہ اس کو بلا کے کیوں, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو جن میں بہت سے کرپٹ بھی تھے, ان کا علماء کی دعوت پہ آ جانا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں, ورنہ مولوی کی دعوت پر یہ کبھی لبیک نہ کہتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, کیونکہ ان کو پیسے نہیں ملتے یہاں آنے کے. جامعہ صرف اسٹیج پہ لایا تو ایک بیان کروایا, چلو شابش جائیے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, جو آدمی جس طبقے کا ہو نا اس کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کرنا چاہیے, اس سے اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ میں بادشاہ کی مثال وہ بھی دے رہا تھا کہ وہ جادوگر آیا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ سربراہ جو ہے نا, سربراہ وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اسی طرح داماد یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کس کی حکومت ہو, میرے سسر صاحب کی حکومت ہو یا میرے سالوں کی حکومت ہو یا میری ساس کی حکومت. وہ کہتے نہیں ہیں, کہتے ہیں بیٹا سب کچھ آپ کا ہے. تو جب آپ کا ہے تو پھر یہ ہر چیز میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو بھائی؟ مشورہ ایک دفعہ دے دیا, ثواب مل گیا, اس کے بعد دعائیں دو داماد کو ساری زندگی, بس مشورہ. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کی کالز آتی ہیں میرے پاس, داماد لوگ بےچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں, پیسے ہیں نہیں, کہہ رہے مہنگے اسکول میں پڑھاؤ, تانے ملتے رہتے ہیں. میں نے کہا اب آپ کو اگر کوئی کہے نا, کسی سالے کا فون آئے تو اس کو بولو کہ ٹھیک ہے آدھی فیس آپ دے دیا کریں. اچھا وہ سسرال والے تانا پتہ ہی کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں ہماری اولاد نہیں ہے یہ جو تمہارے بچے ہیں, ہمارے کچھ نہیں لگتے یہ, کیوں ہم مشورہ نہ دیں, ہمیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے. داماد جب کہتے ہیں نہیں میری اولاد ہے, مجھے زیادہ فکر ہے, آپ لوگ کیوں اتنی زبردستی کر رہے ہو, ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ تو سسرال والے جواب میں کیا کہتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں لگتا یہ. بھائی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بھائی ہمارے بھی تو بچے ہیں, ہمیں فکر نہیں ہوگی. تو میں نے کہا اب اگر یہ کہنا کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں تو ان سے کہ ٹھیک ہے آپ کے بھی چونکہ ہیں لہذا 10% فیس آپ اٹھایا کریں. تو بھائی آپ کے بھی تو ہیں نا, کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ جب آپ کے بھی ہیں, جب آپ کو بھی محبت ہے تو مشورے کے ساتھ 10% فیس آپ دیا کریں گے, کیونکہ آپ کے بھی تو کچھ لگتے. اب وہ کہیں ہم کیوں دیں؟ تو کہیں کیوں آپ کے نہیں ہیں کچھ ہی ہے. اب یہ اسٹائل آپ اختیار کرو. اب وہ کہنا بھائی میں کیوں دوں؟ سسر صاحب یا ساس کہیں ہم کیوں دیں؟ بولے کیوں آپ کے نہیں ہیں, یا آپ کے نواسے نہیں ہیں, آپ کے پوتے نواسے نہیں ہیں, یا آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ تو ایسے ایسے تانے دے دے گے نا, سسٹم یہ چل رہا ہے بھائی. تو اس لیے وہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن جہاں گڑبڑ ہوگی کہ آپ کے اختیارات میں کوئی ٹانگ اڑائے گا تو معاملہ سدھرنے کے بجائے خراب ہوگا, اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر میں بڑی خرابی کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر لیتا ہے, اس سے اس کے تمام اعمال اللہ کی وزن نظر میں بے وزن ہو جاتے ہیں, راک کے ڈھیر بن جاتے ہیں, وہ ان کی ویلیو نہیں رہتی, تو بنیاد مضبوط نہیں ہے اس کی. دوسرا مسئلہ کافر کے ساتھ یہ ہے, بہت اہم بات ہے, اس کو غور سے سنیں. کافر میں دوسری بہت بڑی برائی جو جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے, کہ کافر جس کے ساتھ جتنا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک, اور جس کا رشتہ جتنا دور کا ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک, یہ کافروں کا شعار ہے. جبکہ مسلمان کیا ہے کہ جس کا رشتہ جتنا قریبی اس کے حقوق اتنے زیادہ, اور جس کا رشتہ جتنا دور اس کے حقوق اتنے کم. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم لوگ اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا یہ تمیز سے بات نہیں کرتے, ٹوپیاں بہت کرا دیتے ہیں. غیر مسلموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں معاملات میں, ٹھگتے نہیں ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, جلدی غصہ نہیں آتا ان کو. کیا خیال ہے بھائی, کسٹمر کا رشتہ زیادہ ہے یا والدین کا اور بیوی بچوں کا؟ بولو بھائی, کیا مسلمان اپنے والدین کو بھی ٹھگتا ہے؟ ہے بھائی, بلکہ وہ جو گاہک کو اور کسٹمر کو ٹھگ رہا ہے وہ اپنے ابا کو کھلانے کے لیے ٹھگ رہا ہے, ابا کے علاج پہ پیسے خرچ کرنے ہیں اس کو. غیر مسلم تو اپنے ابا کے علاج پہ پیسے خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے یا بیوی کا؟ بولو نا بھائی. تو وہ لوگ گرل فرینڈ پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں بیوی پہ؟ گرل فرینڈ پہ کرتے ہیں, بیوی پہ نہیں کرتے. بیوی بنانے کی پوٹینشیل لینے کے لیے تیار نہیں, وہ ادھر ہی رہو, ادھر ہی بیوی نہیں. مسلمان کس پہ زیادہ خرچ کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو, ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, گھر والے آپ کے سنیں گے, خوش ہوں گے. آپ کو ڈر ہے کہ گرل فرینڈ بھی نہ سن لے نا, کہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ یار یہ بھی سنیں گے تو وہ بھی تو سن لے گی, بولے ادھر جا کے کہہ رہے تھے. اچھا, کس پہ زیادہ خرچ کرتا ہے مسلمان؟ کتنا خرچ کرتا ہے گورے, اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ایک کروڑ کے گھر بنائے, اس میں بیوی کو فری میں رکھتے ہو, بیوی سے کوئی کرایہ؟ بولو بھائی, نہیں لیتے. کتنا کرائے پہ اگر ہے تو کسی گھر کا کرایہ 20,000, کسی کا 30,000, کسی کا 40,000 پورے سال پے کرتے ہو, اور ذرا بھی احسان نہیں جتلاتے, اور جتلا بھی نہیں سکتے, اللہ نے حق دیا ہے. پورے مہینے کا راشن, آٹا, دال, گیس, بجلی کا بل, پریگنینسی ہو گئی تو اس کے خرچے, بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کے خرچے, اس کے رشتے دار جب گھر میں آ رہے ہیں, ساس آ گئیں, جان ہی رہیں, اللہ کی رحمت ہے, آنا چاہیے لیکن اب جان ہی رہیں, تو آپ بھگا سکتے ہو؟ ماں کی طرح لوگ پالتے ہیں, اور پالنا چاہیے. تو میں مزاق کرتا ہوں, اس کو حقیقت میں نہ لے لیا کریں. ساس کا مقام شریعت میں ماں جیسا ہے, نکاح حرام ہے نا, جیسے ماں سے کیوں حرام ہے, اس لیے کہ رشتہ قائم ہو گیا. لوگ کرتے ہیں, سسر کی خدمت کرتے ہیں, تو گورا کرتا ہی ہے بھائی. تو جس کا رشتہ قریبی ہے ان کو تو لفٹ, بہن بھائیوں کا رشتہ ہے وہاں کوئی, یہاں تو بھائی اپنی بہنوں کے لیے کتنا کچھ ٹینشن لیتے ہیں, کتنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. اور خالق کا رشتہ زیادہ گہرا ہے یا مخلوق کا مخلوق سے رشتہ زیادہ گہرا ہے؟ جس نے بنایا وہ سب سے پہلے ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. بہت سے تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, جس نے بنایا, پیدا کیا, رزق دے رہا ہے, اس کے وجود ہی کے منکر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مرضی کرتے رہو, جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہو, یہاں واہ واہ ہو جائے گی, بس کافی ہے, وہاں مجھ سے کچھ مطالبہ نہ کرنا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں کفر سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے, اور ایمان سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں, خاص طور پہ جو یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. غیر مسلموں کی تعریفیں کرنی چاہیے ان میں جو قابل تعریف ہو, میں اس کا منکر نہیں ہوں جو ان میں قابل تعریف چیزیں ہیں, لیکن چند قابل تعریف باتوں سے پوری قوم قابل تعریف نہیں بن جاتی. چند خوبیوں سے بندہ اچھا نہیں بن جاتا، جیسے چند برائیوں سے بندہ برا نہیں بن جاتا. انسان چند برائیاں ہوں تو یہ تھوڑی کہ وہ برا آدمی ہے. بھئی آدمی اچھا ہے، دو چار چیزیں اس میں خراب ہیں. بعض آدمی خراب ہوتے ہیں، دو چار چیزیں ان میں اچھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کہ 100% اچھائیاں ہوں خامیاں نہ ہوں، یا 100% خامیاں ہوں اچھائیاں نہ ہوں. تو اچھے اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے بھائی؟ اچھائیاں زیادہ ہیں اچھا ہے، برائیاں زیادہ ہیں برا ہے. اور یاد رکھو، اچھائیاں زیادہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، تھوڑی اچھائیاں ہوں لیکن وزنی ہوں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی گھر میں اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ ایک برائی ہے اس میں. اور پوری قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، تو اس میں یہ 100 نیکیاں ہیں. لیکن اس کی جو ایک برائی ہے، والدین کے ساتھ بد سلوکی، اس ایک برائی نے اس کو اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں داخل کر دیا ہے. اب آپ کہو گے یار اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہے، ایک برائی کو دیکھ رہے. ہم کہیں گے وہ ایک برائی اتنی گندی ہے، وہ اتنی بری ہے کہ وہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا گئی ہے. ہم کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو نہیں دیکھتے. اس سے ہم اچھے اور برے ہونے کا معیار متعین کر لیتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. میرے پاس ایک دن کسی آدمی کا فون آیا کہ میرے ابا نے مجھے پیسے نہیں دیے پڑھائی کے لیے، میں باہر جا رہا تھا یورپ، اس میں مجھے پیسے نہیں دیے، کسی موقع پہ میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، آج جب میری جاب اچھی ہو گئی تو ابا مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، تو میں کیسے دوں ابا کو جبکہ ابا نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ کے ابا نے آپ کو جنا نہیں ہے بھائی، پیدا نہیں کیا آپ کو. جو اسلام ملا کس کی وجہ سے ملا ہے؟ بولو نا بھائی. ابا کی وجہ سے ملا. آپ کو جو قوم اور خاندان ملی وہ کس کی وجہ سے ملا؟ ابا کی وجہ سے. عیدی سینٹر سے دریافت ہوتے کیا پتا چلتا کون ہے یہ؟ میں نے کہا جو بچپن میں آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، رکھا عزت کے ساتھ، آپ کا باپ یہ بھی کر سکتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جاتا، میں نہیں پال سکتا اس کو. باپ نہ پالنا چاہے اولاد کو تو کوئی گن پوائنٹ پہ پلوا سکتا ہے؟ میں نے کہا بچپن کا بہترین زمانہ جس میں آپ کو بہت شدید ضرورت کی، باپ کی، باپ نے اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا آپ کو اور اپنے خرچے سے کھلایا. اب جب بالغ ہو گئے، اضافی تعلیم کے لیے اس نے پیسے نہیں دیے تو کیا ہو گیا یہ؟ تو اب اس کی 15-20 برائیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی جو ایک نیکی ہے باپ کی، جس کے اس دو چار نیکیاں جو اس کی بہت زیادہ وزنی ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں نا سیٹ اپ چل رہا ہے. ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کا معیار بڑا عجیب سا ہے. کسی کو محسن مان کیسے مانا جائے؟ دوست نے قرضہ دے دیا تو اس کو باپ سے بڑھا لیا. او بھائی اس نے آج آپ کو پہلی دفعہ قرضہ دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ میرا دوست میرے کام آیا، ابا میرے کام نہیں آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ماں سے کہتے کہ جب پیدا ہوا تھا میں تو اسی دوست کے حوالے کر دیتی کہ یہ مجھے پالتا، پال کے دکھا سکتا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ ایک موقع پہ کسی نے کر دیا تو آپ اس کے تو گنگا رہے ہیں. اور جس نے جس کی وجہ سے آپ کو نسب ملا، نام ملا، مذہب ملا، گھر ملا، ٹھکانہ ملا، اس کی اس بات کی وجہ سے. اور بالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے ویسے بھی نہیں ہے، باپ کے ذمے کھلا پلا کے بالغ کر دینا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ ابا کو پالیں. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بالغ ہونے کے بعد کس کے ذمے ہے؟ ابا کو کھلانا. ابا کے ذمے بیٹے کو کھلانا نہیں ہے، بیٹے کے ذمے کیا ہے؟ ابا کو کھلانا. حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. یہ حدیث میں نہیں کہ تمہارا باپ اور تمہارا اس کا سارا مال تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تمہارا سب کچھ ابا کا ہے، ابا کا کوئی بھی کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی. ہم لوگ الٹا کر رہے ہیں، ابا سے مانگ رہے ہیں کہ ابا ہمیں وراثت دے دو. حالانکہ ابا کو مانگنا چاہیے کہ بیٹا جو کچھ آج کما رہے ہو یہ میری وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں طاقت پیدا ہوئی ہے، مجھے دو. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو کافر میں جو بہت بڑا جرم ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا، اس لیے اللہ کی نظر میں کافر مبغوض ہے. اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اپنے ایمان کی قدر کیا کرو اللہ کے بندو، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو میں وہ واقعہ بس ختم کرتا ہوں کہ وہ راہب جو ہے نا، وہ جاتا تھا راہب کے پاس، اور واپسی پہ بھی کہاں سے ہو کے جاتا، تو اثر کس کا چڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ قصہ بھی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس کو میں مکمل کروں گا. ابھی صرف اس سے اتنا سبق، اور بہت سارے اسباق ملتے ہیں اس سے، اتنا ملا کہ جس کی بات زیادہ سنو گے اثر اسی کا ہوگا. تو میڈیا پہ بیٹھے رہو گے، ٹی وی پہ وہ اینکروں کی فضول فضول سنتے رہو گے، بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں وہ. تو ان کی بات اثر کر جائے گی. مولوی صاحب کی زیادہ سنو گے تو کس کی باتیں اچھی لگیں گی آپ کو؟ مولوی صاحب کی زیادہ. تو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اچھی صحبت میں زیادہ رکھا کریں, بری صحبت سے بالکل بچا لیں, اور اگر بالکل نہیں بچا سکتے تو وہ کم کر دیں. ڈبو میں بیٹھیں جا کے تھوڑی دیر کے لیے, نہیں بیٹھیں تو اچھا ہے, بیٹھ گئے تو چلو تھوڑا سا پرانی یادیں وابستہ ہیں. ایک صاحب نے ڈبو اسنوکر سے توبہ کی, ایک نوجوان نے, کہہ رہا توبہ تو میں نے کر دی ہے لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں نا تو تھوڑا سا ٹچ مارتا ہوا چلا جاتا ہوں, برداشت نہیں ہوتا, جا کے صرف دیکھ لیتا ہوں یار گیم ابھی کدھر چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی چھوٹ جائے گا. یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا, تو زیر آب آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس حدیث کی پھر میں اگلے ہفتے مزید تشریح بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.